الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اسلامی سال کا آخر مہینہ ذلحجہ, اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور آج اس کا پانچواں دن ہے. ذلحجہ کے ابتدائی دس ایام یا پہلا عشرہ جو ہے یہ بہت ہی مبارک, برکت والا, عظمت والا عشرہ ہے اور اللہ کے ہاں ان کی بڑی عظمت اور بڑی قدر ہے. ان ایام میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور ان کا بہت اجر و ثواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا یا رسول اللہ, کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں جہاد بھی ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں, مگر ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر ان میں سے کوئی چیز بھی بچا کر واپس نہیں لایا, یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیے اور شہید کر دیے. تو یہ اس شخص کا عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے. یہ ان ایام کی خاص اہمیت ہے. اس میں جیسے کہ میں نے کہا, پانچ دن تو ہمارے گزر چکے ہیں, اب پانچ ایام باقی ہیں اور اس میں آخری دن یعنی دسواں دن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس کے اندر جو قربانی کا شعیرہ ہے یا قربانی کا عمل ہے یا قربانی کا جو اللہ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے وہ آخری دن کا عمل ہے. تو اب پانچ باقی جو ایام باقی ہیں ان کے اندر ہم کوشش کریں, محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ, اگر کوئی چیز پوری کی پوری حاصل نہ ہو سکے تو اسے پورا کا پورا چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے. تو انسان کوشش کرے, محنت کرے جتنا ہو سکے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کیا جائے اور اس میں بھی خاص طور پر نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں تکبیر اولا کے ساتھ. اسی طرح خواتین گھروں کے اندر اپنے وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اور نماز کے اندر جو سستی ہو جاتی ہے، جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں گناہ جو ہے وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو اصل توجہ اور اصل زور جو ہے وہ گناہوں سے بچنے پر ہونا چاہیے، منکرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور جو بھی منکرات ہیں، آج کل تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ منکر کو منکر سمجھا ہی نہیں جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے. تو صحابہ بہت حیران ہوئے، ایسا دور بھی ہم پر آئے گا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب تم منکرات کا حکم دو گے اور معروفات سے روکو گے. مزید حیرانی ہوئی انہیں، بلکہ اس سے آگے کا لفظ پریشانی ہوئی انہیں کہ ایسا دور بھی آنے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنا شروع کر دو گے. آج یہی معاملہ ہے، بڑے بڑے منکرات ہیں، ان سے ہم بچنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے. بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اسی طرح نامحرموں کے سامنے جانا ہے، اسی طرح موسیقی ہے، گانا سننا، بجانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آج کچھ برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ ایک معمول کی بات جو ہے وہ ہمارے ہاں ہو چکی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم خاص طور پر ان دنوں میں اہتمام کریں، اور انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم قدم رکھ دیں گے، بسم اللہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ باقی زندگی اور باقی ایام جو ہے وہ بھی ہمارے ان منکرات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 10 دنوں کے اندر تسبیح اور تحمید کثرت سے کیا کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ الفاظ جو ہے انسان ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اس طرح سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ جو 10 دن ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی راتیں بھی ہیں، ان کے اندر ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر 9ویں تاریخ جو ہے عرفے کا دن جو ہے، اس کے روزے کی خاص فضیلت آئی ہے. ویسے تو ان 10 ایام کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر عرفے کا جو روزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ادا فرما دیں گے. لہذا یہ 9 ذی الحجہ آنے والا ہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی ہم جتنے روزے رکھ سکے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. تو یہ ان دنوں کی خاص فضیلت ہے، یہ خاص ایام ہے، اور اس کو خاص طور پر ہی ہمیں یوں کہہ لیے کہ دیکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر آخری دن جو ہے، جیسے کہ میں نے کہا، قربانی. اصل میں قربانی ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ ما ہاذہ الاضاحی، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. تو اس حوالے سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو وہ تو ساری کی ساری قربانیوں سے بری پڑی ہے. قرآن مجید میں آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات، چند باتوں میں آزمایا، تو انہوں نے سب کی سب پوری کر دی. جتنے امتحان تھے، جن جن مراحل سے گزارا گیا، اللہ تعالیٰ نے جن جن مراحل سے گزارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کی سب پوری کر دی. ویسے تو انسان کی پوری زندگی وہ ایک امتحان ہے، یہ دنیا جس میں ہم بھیجے گئے ہیں یہ دارال امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا تاکہ جانچے، آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا، اچھے اعمال کرنے والا. تو ساری زندگی جو ہے انسان کی وہ دارال امتحان میں گزرتی ہے، اور یہاں جو کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے. جو ہی آنکھ بند ہوئی عمل کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی، کوئی عمل جو ہے ہم یہاں کے بعد دوسری دنیا کے اندر ہم نہیں کر سکتے. یہ دارالامتحان ہے، وہ دارالجزا ہے، وہاں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، وہاں جو ہم نے کچھ کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان کے آگے آ جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا کوئی خیر کا عمل کیا ہوگا، کوئی بھلائی کا عمل کیا ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی برائی کا عمل کیا ہوگا، کوئی بدی کی ہوگی، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. ذرہ کہتے ہیں چونٹیوں کے انڈوں سے جو بچے نکلتے ہیں اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی اتنی مائنیوٹ اور اتنی چھوٹی چیز جو ہے جو شاید آنکھ سے بھی نظر نہ آ سکے، وہ بھی اگر انسان نے کی ہوگی تو سامنے آ جائے گی. اس وقت انسان پکار اٹھے گا، مال حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز نہیں چھوڑی مگر اس کا احاطہ کر لیا گیا. اور آج تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کی ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کا ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت جو ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی حرکت جو ہے، وہ ہاتھ بھی ایسے کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ بھی کیمرے کے اندر آ جا رہی ہے. تو یہ تو آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بہت مشکل ہو، بہت عجیب محسوس ہوتا ہو کہ کیسے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے. اب تو اتنی چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، چھوٹی سی سم ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کچھ موجود نہیں ہوتا. اور اللہ ابھی تو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے آگے جا کر کیا ہوتا ہے، کیا نئی نئی ایجادات ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچتی ہے، اور کیا کیا نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کچھ لا کر وہاں حاضر کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا معاملہ، جو پہلی چیز جو شروع ہوئی، سورہ انعام کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کا معاملہ جو تھا وہ عقل و شعور اور اس حوالے سے جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور طرح طرح کی بت پرستی وہاں پر موجود تھی، اسنام پرستی وہاں پر موجود تھی، سورج کو، چاند کو، ستاروں کی پرستش کی جا رہی تھی، اس دور میں انہوں نے دیکھا، اس دور میں انہوں نے سوچا سمجھا، اور اس کے نتیجے میں وہ کہاں پر پہنچے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ، اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، یکسو ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ وہ پہلا معاملہ تھا، وہ پہلا امتحان تھا جو ان کا ہوا، اور اس امتحان میں وہ بتمام و کمال جو ہے وہ کامیاب ہوئے. پھر اسی معاشرے کے اندر، اسی ماحول کے اندر دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے، اور وہ دوسرا امتحان کیا تھا، وہ عوام کے ساتھ تھا، وہ جس معاشرے کے اندر رہ رہے تھے. اور جیسے میں نے کہا، سورج کی بھی پرستش کی جا رہی تھی، چاند کی بھی پرستش کی جا رہی تھی، ستاروں کی بھی پرستش کی جا رہی تھی، ہاتھوں سے تراش کر پتھروں کے صنم جو ہے ان کو تراش کر اور وہ بتخانے میں رکھے جا رہے تھے، اور انہی کی پرستش کی جا رہی تھی، انہی کو پوجا جا رہا تھا. جیسے کہ آیا ہے سورہ انعام کے اندر، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں ستارے کو دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کیا، اب تھا اور اب غائب ہو گیا، میرا خدا اور میرا رب کہاں چلا گیا. پھر اگلا مرحلہ آیا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، پھر انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا، منور چاند دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہیں دے گا تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں. تیسرا مرحلہ آیا، فلما را الشمس بازغة، پھر جب دیکھا سورج کو بہت ہی زیادہ چمکدار چھلکتا ہوا، قال هذا ربي هذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، جب وہ بھی ڈوب گیا، تو کہا قال یا قوم انی بری ام مما تشرکون، میں تو بیزار ہوں جن لوگوں جن چیزوں کو تم پوج رہے ہو، یہ جو شرک کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو تم پرستش کر رہے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں، اور میں نے اپنا رخ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کر لیا ہے، اور وہی میرا رب ہے، اور میں یکسو ہو گیا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں. وحاجہ قوم، اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، قوم کے ساتھ ان کا محاجہ ہوا، جھگڑا ہوا. قال تحاجون فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں، اور اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، مجھے راہ سجھا دی ہے، مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. یہی قوم کا معاملہ تھا جو سورہ انبیاء کے اندر آیا ہے، کہ ایک مرتبہ ان کا کوئی جشن تھا، کوئی تہوار تھا، اور وہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہہ لیجئے کہ ان کا جو بت خانہ تھا اس کے اندر گئے اور جتنے بت تھے ان سب کو توڑ ڈالا. قوم نے ان کو دعوت دی، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ اس جشن کے اندر، اس تہوار کے اندر. انہوں نے معذرت کی کہ میں تو بیمار ہوں، میں سقیم ہوں، میں نہیں جا سکتا. اور جب ساری کی ساری قوم چلی گئی، سب شہر جو ہے وہ خالی ہو گیا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑ دیا، اور ان کا جو بڑا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ جو گرو گھنٹال تھا ان کا، اس کے شانے پر وہ کلہاڑا رکھ دیا اور وہاں سے آ گئے. اب اس کا اندازہ کر لیجئے کہ کیا کیفیت پیدا ہو گئی ہوگی، یہ متھرا کے اندر یا بنارس کے اندر یا ہندوستان کے یہ جو بت پرستی کے اڈے ہیں جہاں پر، وہاں اگر اس قسم کا کوئی کام کر دے تو کیا ہو جائے. بلکہ اس کا کسی درجے میں ایک نمونہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، جب طالبان نے کچھ بتوں کو توڑا تھا تو کس قسم کا طوفان کھڑا ہو گیا تھا، اور کس قسم کے کا ایک پوری دنیا جو ہے ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی. یہی معاملہ جب انہوں نے آیا اور دیکھا کہ وہ تو ان کے تو سارے خدا، ان کے تو سارے معبودان جو ہے کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور کسی کا سر نہیں ہے، اور کسی کی ٹانگ نہیں ہے، اور کسی کا کیا معاملہ ہے. تو جو کیفیت ہوئی ہوگی، جو وہاں پر معاملہ ہوا ہوگا، وہ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اذ قال لابیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا مورتیاں بنا کر رکھی ہوئے ہیں، بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہوئے، ان کا گیان دیا کیے ہوئے ہو، اور انہی پر تم نے اپنا یہ توجہ مرتکز کی ہوئی ہے. قالوا وجدنا اباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی پر پایا ہے، ان کی عبادت اور ان کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور اسی پر ہم چلتے آ رہے ہیں. یہ جو جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں محاورے میں، مکھی پر مکھی مارنا، بس ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، ہمارے باپ بھی ایسا کر رہا تھا، ہمارا دادا ایسا کر رہا تھا، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہ کیا تم اور تمہارے باپ اگرچہ سری گمراہی پر ہو، تمہارے باپ دادا اور تم سب سے گمراہی پر ہو، پھر بھی اس پر تم قائم رہو گے، پھر بھی یہ کرتے رہو گے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کوئی ہمارے پاس حق بات، کوئی حق لے کر آیا ہے، یا ہم سے یوں ہی کھیل کود کرتے رہو گے، کھلواڑ کرتے رہو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، قال بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ میرا رب تو وہی ہے، بلکہ نہیں تمہارا رب وہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، الذی فطرہن، جس نے ان کو بنایا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں تو اسی چیز کا گواہ ہوں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تو تمہارے بتوں کے ساتھ وہ علاج کروں گا، ان کا وہ علاج کروں گا، ان کے ساتھ وہ تدبیر کروں گا جب تم جا چکے ہوگے پیٹ پھیر کر، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، جتنے بت وہاں پر موجود تھے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کا بڑا جو تھا، جو بڑا بت وہاں پر بوچھو تھا، لعلہم الیہم یرجعون، شاید وہ رجوع کرے، ان کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے کا مادہ پیدا ہو، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ کہنے لگے کس نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، وہ تو کوئی سخت ظالم انسان ہے، بڑا ظالم انسان ہے جس نے یہ کیا ہے، قالوا سمعنا فتن، لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ روزی رسان نہیں ہے، یہ کسی کا کچھ بھی نہیں بھی کر سکتے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اس معاشرے میں، اور سب کو یہ دعوت جو ہے وہ معلوم تھی، تو ایک نوجوان ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اگر ان کی زبان میں کہا جائے تو ایک نوجوان ہے جو یوں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ان سے، اور یہ کچھ کسی کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے شاید کہ وہ دیکھے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا ہے، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو مقام تھا جو چوٹ لگائی ہے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے، آلہ قتل اس کے پاس موجود ہے، سارے قرائن بتا رہے ہیں، کلہاڑا اس کے کاندھے پر لٹکا ہوا ہے، تو اس نے کیا ہے اس سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا اپنے گریبانوں میں جھانکا، اپنے اندر جھانک کر دیکھا، سوچا بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور پھر بولے تم ہی بے انصاف ہو، لیکن جیسے کہ ہوتا ہے پھر انسان اپنے اس کے اندر جم جاتا ہے، انہوں نے بھی یہی کیا، اور ان کی مت ماری گئے، اور اپنے اس پر وہ جم گئے اور اکٹھے ہو گئے، پھر انہوں نے اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ کیا کہ اس طرح سے تو ابراہیم علیہ السلام ماننے والے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ، آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کیا گیا کہ اس میں ڈالا جائے ان کو، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، بولے اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، اب یہ شخص تو تل گیا ہے، یہ تو تمہارے معبودان باطل کو باطل ٹھہرا کر رہے گا، یہ تو ان کو جھوٹا ثابت کرنے پر تل گیا ہے، تو اپنے معبودوں کی مدد کرو، آگے بڑھو، ورنہ یہ تو کچھ کا کچھ کر ڈالے گا، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو، کرنے والے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، بہرحال ان کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا اور اس میں ان کو ڈالا گیا، اور قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچے، سلامتی والی بن جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، وارادو بھی کئی در، اور انہوں نے ایک تدبیر کرنی چاہی. وہ تدبیر کیا تھی؟ یہ آگ کا لاؤ روشن ہوگا، اتنی بڑی آگ جو روشن کی جائے گی تو خود ہی ہوش ٹھکانے پر آ جائیں گے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے. فجعلناہم الاخسرین، پھر ہم نے انہی کو خسارے میں اور نقصان میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی گزند اور کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ بالکل صحیح و سالم رہے. روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آگ روشن کی جا رہی تھی تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو بجھانے کے لیے آ رہی تھی. کسی نے کہا، اے ننی سی جان، کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ یہ تمہاری چونچ پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی. یہ جو اتنا آگ کا الاؤ روشن کیا گیا ہے، یہ تمہاری اس چونچ بھر پانی سے بجھ جائے گی. اس نے کہا، مجھے بھی معلوم ہے میرے یہ چونچ بھر پانی سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن میں تو اپنا فرض ادا کر رہی ہوں تاکہ کل کو لکھنے والا یہ نہ لکھے، کہنے والا یہ نہ کہے کہ یہ بھی آگ لگانے والوں میں تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک ننی سی چڑیا تھی جو آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں شامل تھی. یہ ہمارے ہاں، یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا یا ہماری حقیر بھر کوشش سے کیا ہوگا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہماری ہر کوشش، ہر محنت، ہر جد و جہد کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. تو اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار تو یہ نہیں ہے کہ یہاں ہم کامیاب ہوتے ہیں اور یا نہیں ہوتے. حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور کتنے ہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام کے غلبے کا دور نہیں دیکھا. وہ کیفیت کہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ باطل کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ دور نہیں دیکھا جب دین کامل ہو گیا، اللہ تعالی نے دین اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا، اس دور کو نہیں دیکھا. تو کیا معاذ اللہ وہ ناکام تھے؟ وہ تو سرخرو ہو گئے، انہوں نے تو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر وہ شہادت حق ادا کر دیا. یہ ہے معاملہ، میرے اور آپ کے ہر شخص کے سوچنے کا معاملہ ہے کہ اس خیر اور شر کی جنگ، اور یہ جنگ روز بروز بڑھتی جا رہی، اس کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے، ہم کس طرف ہیں؟ خیر کے ساتھ ہیں یا شر کی قوتوں کے ساتھ؟ اور یاد رکھیے، یہ غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہے. غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم شر کی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں اور خیر کی قوتوں کو کمزور کر رہے. تو کم از کم چڑیا والا کردار ہمیں اپنا لینا چاہیے. جو کچھ ہو سکتا ہے، دامے درمے سخنے، اور اللہ تو یہ نہیں دیکھتا، وہ کمیت کو نہیں دیکھ رہا، وہ کیفیت کو دیکھتا ہے. تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر سارا سامان لے آئے تھے، حضرت عمر جو ہے وہ آدھا سامان لے آئے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان جو ہے انہوں نے بہت بھاری بھرکم سامان دیا تھا. ایک انصاری صحابی تھے، ابو عقیل انصاری، کچھ نہیں تھا گھر میں، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. رات بھر ایک یہودی کا کنواں سینچا ہے اس کو پانی، ایک یہودی کے کھیت کو سینچا ہے اس کو پانی دیا ہے. صبح جو تھوڑی بہت کلو دو کلو کھجوریں ملی ہیں، آدھی گھر میں دے دی اور آدھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کر دی. منافقین موجود تھے، ہاں بھائی سپر پاور سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، روم سے جنگ ہے، یہ کلو کھجور نہیں ہوگی تو ہم جنگ کیسے کر سکیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی کے نظروں میں اس کا کیا مقام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر پر پھیلا دو، کیونکہ اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو اخلاص ہے، اس کا جو درجہ ہے، یہ سارے ڈھیر پر بھاری ہے۔ تو اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ اور کس ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بہرحال آخری امتحان تو جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد وہ وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے، اور پھر ہجرت تو یہ ایسی کہ آج یہاں کل وہاں اور کل وہاں اور پرسوں وہاں، اس قسم کا معاملہ تھا۔ اور اس دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 83 برس کے ہو گئے، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب وہ کچھ عمر بڑی ہوئی ان کی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، جب 13 سال کے ہوئے، جب وہ چلنے پھرنے دوڑ بھاگ کے قابل ہوئے، بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تیری رائے کیا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جان پوچھنا کس بات کا ہے، میری رائے کیا پوچھتے ہیں، کر گزری جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا، سر اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلما، دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، گردن نہادن، اسلام تو نام ہی یہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہیں گردن جھک جائے، پھر میری اپنی کوئی بات نہیں، پھر میرا اپنا کوئی عقول نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ بڑی عجیب سی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، پریکٹسنگ مسلم، پہلے باہر یوز ہوتی تھی، اب تو یہاں بھی یوز کی جاتی ہے۔ پریکٹسنگ مسلم کیا ہے، مسلم ہوگا تو پریکٹسنگ ہوگا، اسلام کا تو مطلب ہی یہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہیں پر گردن جھک گئی، اس کو ماننا ہی ماننا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اس کو گرا دیا ماتھے کے بل، ونادیناہ ایا ابراہیم، اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا، قد صدقت رویا، تم نے سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اچھے طریقے سے جو کام کرتے ہیں، اعلیٰ ترین درجے پر جا کر جو کام کرتے ہیں، احسان کی روش، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، ان تعمل للہ کا انک تراہ، ایسے عمل کرو، ایسے اللہ کی بندگی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہے احسان۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر انسان یہ نہ کر سکے، یہ نہ احساس پیدا کر سکے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظروں میں ہوں، وہ حاضر و ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک عمل پر اس کی نگاہ ہے، یہ ہے احسان کی روش، یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو۔ ان ھذا لہ البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ممتحن خود کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ کوئی آسان امتحان نہیں تھا، انسان کی سب سے بڑی قیمتی اہم ترین چیز جو ہے وہ اس کی راہ میں قربان کرتی، قربانیوں کو تو ایک سلسلہ ہے نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آیا ہے، لیکن سب سے بڑی قربانی یہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک ذبح عظیم، ایک بڑی قربانی، ایک بڑا ذبح جو ہے وہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں، یہ ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے، یہی بات ہے جو شروع میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُ، پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. قال ہوا مالنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے. پوچھا گیا وصوف، اور اون جو ہے جیسے دمبے ہیں یا اور اس قسم کے جانور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن یعنی دسویں ذلحجہ کو قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی بھی نہیں. اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خون کے گرنے سے پہلے اس کا جو ہے وہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اصل میں نہ تو خون پہنچتا ہے اللہ کو، ولا دما لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ جو تقوی ہے کس نیت اور کس ارادے سے کر رہے ہو، تمہارے اندر وہ تقوی کیا ہے، وہ کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت جو ہے اللہ کو پہنچتی. حدیث میں آیا نا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے. تو یہ قربانی کس نیت کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ آیا نام و نمود کے لیے کی جا رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلے اس جیسا جانور تو کسی کا ہے ہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں وہ چل رہا ہے ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے؟ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کو پہنچ جائے، وہ تقویٰ کی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے، وہ قربانی کی روح جو ہے وہ حاصل ہو جائے. اور وہ روح کیسے حاصل ہوگی؟ کہ خود ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ترین ہو. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ میں سے ہر ایک کے جو محبوب ترین چیز تھی وہ اللہ کی راہ میں دے دی. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ محبوب ترین چیزیں تو ہم بچا کر رکھتے ہیں نا، ان کو تو خرچ کرنے سے ہم احتراز کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، کیا ہم یہ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں؟ کیا اس کی قربانی دے رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر وہی بات ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا وہ تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے تو باقی نہیں. حج پر حج ہو رہے ہیں، عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن تو باقی نہیں. وہ نیت، وہ تقوی کی کیفیت، وہ ہمارے ہاں موجود نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ مسلمانی تب آئے گی جب وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو، وہ اللہ کے دین کے لیے. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، امتحان پر امتحان، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کیفیت، وہ تقوی ہمیں بھی عطا فرمائے. اور جتنی بھی عبادات ہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج، جتنی بھی عبادات ہیں، وہ تقوی کی کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لے آئے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کتنی گزر گئی ہے اور کتنی باقی ہے، کچھ پتہ نہیں کتنی باقی ہے. اب جو گزر گئی ہے وہ واپس تو نہیں آ سکے گی نا، لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ توبہ استغفار کریں، آگے کی سوچیں، آگے ہماری جو منزل ہے، آگے ہم نے جہاں جانا ہے اس کا سوچیں، اس کی کیا تیاری کی ہے. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر شخص، ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ اس تقوی کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.